کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ غزوہ احد میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اللہ کے نبی کے بارے میں مغالطہ لگا کہ شاید مال غنیمت میں سے کچھ آپ نے خود ہی رکھ لیا ہمیں دینے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی معیوب لگی، آیت اتر گئی، نبی خیانت کرے گا، جو تمہیں بتا رہا ہے وہ خود خیانت کرے گا، تو پھر یاد رکھو اس کی سزا بھگتے گا۔ میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا، اتنا اخلاص، اتنی بے زردی، اور اتنا اپنے آپ کو بے نیاز کرنا ہر چیز سے۔ لیکن پتہ کیا چلا کہ جب کوئی بندہ حق کی طرف آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، تو شیطان کو جب اور کوئی راستہ نہیں ملتا لوگوں کو دین سے دور کرنے کا، تو وہ اس بات کہنے والے کی ذات کو سامنے لے آتا ہے۔ کبھی اس کو کسی کا ایجنٹ کہہ دو، کبھی اس کو کسی کے نام سے منسوب کر دو، کوئی شک ڈال دو، یہ فلاں مسلک سے ہوگا، یہ فلاں سے ہوگا، یہ فلاں فرقے کا، اور یہ باتیں کر کے لوگوں کو اس سے نہیں دین سے دور کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کی ان سازشوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی عقل سے سوچ کے فیصلے کرنے والا بنا دے۔ فمن اتبع رضوان اللہ، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یہ رضا پہ اللہ کی چلنے والے ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے، اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا، کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات ان کو سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے تھے۔ یہ ہے دعائے خلیل کی قبولیت۔ کعبہ کو بناتے ہوئے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک ایسا نبی بھیج کے جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو اچھی باتیں بتائے، ان کو کتاب کی آیتیں سکھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی۔ پورے قرآن پاک میں صرف ایک چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، کیونکہ من کا لفظ ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، آپ سوچیں، ذاتی، جسمانی، گھریلو، دینی، دنیاوی، کسی کا احسان نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے مبعوث کیے جانے کو کہا احسان ہے۔ آج ہم اس احسان کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم قدر کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمیں علم ملتا ہے اور ہمارا تزکیہ ہوتا ہے؟ ہمیں جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف اللہ کے نبی کے احکامات اور فرامین کی روشنی میں لایا جاتا ہے۔ ہر بندہ جتنا قدر کرے گا نعمت کی، اللہ تعالیٰ اتنی اس کی نعمت کو سامنے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس سے پہلے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اولما اصابتکم مصیبت، اور یہ تمہارا کیا حال ہے جب تم پر کوئی مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ غزوہ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں سے فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر لو، تو کہنے لگے، بہانہ دیکھیے گا، اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے، اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہے، بہانے بنا رہے تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور جو ان کے بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، یعنی خود تو بد قسمت تھے ہی کہ محروم رہے نیکی سے، دوسروں کے بارے میں بھی غلط باتیں کرنے لگے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور انہیں بھی جو ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ کون لوگ تھے اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتانا چاہوں گی۔ آج تو جنگیں نہیں ہیں الحمدللہ ہماری زندگی میں، لیکن اگر ہم اپنے دین کے سفر پہ اس کو رکھ کے دیکھ لیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک جنگ ختم ہوئی، مسلمان تھکے ہارے زخموں سے چور چور واپس آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی ہتھیار بھی نہ اتارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا ارادہ فرما رہے تھے کہ جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ کیسے ہتھیار اتارنے لگے، ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے، اشارہ تھا کہ ایک اور جنگ ہوگی، ابھی جانا پڑے گا واپس۔ دو مختلف جگہوں پہ یہ باتیں ہوئیں، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ ابھی ایک جنگ سے واپس نہیں آئے، ابھی پوری طرح سیدھے بدرے نہیں ہوئے جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو فوراً دوبارہ جنگ کے لیے نکلنے کا حکم ہو گیا۔ چل پڑے صحابہ کرام، رکے نہیں، آپ نے کال دی ایک، چل پڑو۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا، یہاں غزوہ بدر صغرا کی بات آتی ہے۔ مسلمان دوبارہ اسی زخمی دلوں کے ساتھ ٹوٹ پڑے، کوئی انکار نہیں، کچھ نہیں۔ میں اس کو صرف اس طرح سوچتی ہوں کہ ہم ایک پارہ پورا کر کے کہیں کہ چلے آج اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، تو کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے ادھر۔ پہلے تو میں اپنا ہی سوچوں کہ میں بھی کروں گی کہ نہیں۔ ہم ایک نیکی کر کے تھک کے جاتے ہیں، ہم بور کیوں ہونے لگتے ہیں، ہم کیوں فیل کرتے ہیں کہ ہائے بس، خوشی کیوں نہیں ہوتی، وہ نیکی کی طاقت توا نہیں میرے چہروں سے کیوں نہیں چل لگتی، فریش کیوں نہیں رہتے آخری وقت تک۔ تین گھنٹے کی مووی کا آخری گھنٹہ تو اور ایکسائٹمنٹ کا لیتے ہیں ہم لوگ، ہاں کہ اس میں تو اور مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس توفیق دے اور صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھیں۔ اور صحابہ کرام جب چل پڑے ایک جنگ میں جس کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے، دشمن نے ایک خبر پھیلوائی کہ جا کے صرف ایک افواہ پھیلاؤ، ایک شخص کو رشوت دی تھوڑی بہت اور جا کے کہا کہ بس وہاں جا کے خبر پھیلا دو کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آیا ہوا ہے دشمنوں کا۔ خیال کیا تھا کہ یہ بات سن کے سارے بیٹھ جائیں گے، نہیں 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 ہم نہیں جا رہے، ہاں کہ ہمت ٹوٹ جائے گی، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اور اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ آج ہمارے حوصلے بھی اتنے ہی جوان ہو جائیں اور ہم اتنے ہی کھلے دل سے خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کر سکیں۔ ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان لوگوں میں وہ لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں۔ یہ جملہ تھا، دشمنوں کا بہت بڑی فوج ہے، ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر کیا ہوا ہوگا صحابہ کا، سوچیے، یہ سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بیٹھے ہوں کو یہاں کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو یاد آ رہا ہے نا ہائے میں نے افطاری بنانی ہے، تو وہ کہتا ہے حسبنا اللہ، آپ کہتے ہیں مہمان بھی آنے، آپ کہتے ہیں ونعم الوکیل۔ شیطان کہتا ہے شوہر غصے میں آنکھیں دکھا رہے ہوں گے، آپ کہیں گے میں ان کو پیار سے دیکھ لوں گی، میں سمجھوں گی یہ مجھے تو کہہ ہی نہیں رہے، آج تو میں نے غصے پہ قابو پانا سیکھ ہی لیا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہوا کیا، انجام کیا ہوا اس بات کا، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی طرف کھلے دل سے آنے کا نتیجہ، ایک تیر نہیں اٹھا، ایک تلوار نہیں لگی، ایک زخم نہیں آیا اور اللہ کی رضا مل گئی۔ کبھی کبھی انسان کر کے کچھ پاتا ہے، لیکن اکثر نہ کر کے بھی اجر پا جاتا ہے، پھر وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں جو ڈر سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے مری نہ جائیں، اللہ نے کچھ نہیں کہا، وہاں کچھ نہیں ہوا، دشمن بھاگ گیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے آگے ہیں ہمت ہی نہیں مقابلہ کرنے کی، بھاگ گیا اور اپنا سارا مال بھی وہیں چھوڑ گئے جو مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ مل گیا۔ یہ ہے اللہ کے راستے، یقین کریں، دور جاتے ہیں تو بہت مشکل لگتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شروع میں مشکل لگتے ہیں پھر آسان ہوتی ہے، اور بس ہوتی ہے جیسے واک چھوڑتے ہیں تو بندہ اوور ویٹ ہو جاتا ہے نا، تو پھر دل نہیں چاہتا جانے کو۔ اس طرح دین کے کام بھی ہیں، آپ اللہ نہ کرے صرف ایک پارا مس کریں اگر اگلے دن آپ کے لیے آنا مشکل ہوگا، لیکن یہ نیکی کا اثر ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی بات جہاں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خوامخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر حقیقت میں تم صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی یہ سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کر دیں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یعنی آج اگر مسلمان دیکھتے ہیں کہ کچھ نان مسلمز اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو بالکل فکر نہ کریں، یہ اللہ کا دین ہے، وہ خود بخود اس دین کی حفاظت کرے گا، ہم بس اپنے حصے کے کام کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی نتائج اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے، وہ یقیناً اللہ کا نقصان نہیں کر رہے، وہ تو بے نیاز ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہوں کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس حالت میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، پھر وہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں، وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ چلیے اپنا جائزہ لیتے ہیں، کل کے پارے کا ہوم ورک، اپنے اندر سے بخل کو نکالنا ہے، تو کیا میں اپنے اندر سے بخل کو نکالنے کی کوشش میں کامیاب ہو رہی ہوں؟ کیا میرا دل کھل رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کی چیزوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے؟ آگے سے ایک بہت ہی گستاخی کا جملہ ہے جو یہود مدینہ نے اللہ کے لیے بولا تھا اور بعد میں انکار کر دیا۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں۔ یہ کب انہوں نے بولا؟ جب وہ آیت نازل ہوئی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا اسی لیے ہم سے مدد مانگتا ہے۔ اور اسی آیت کے اوپر ابو دحدہ نامی صحابی نے اپنا باغ اللہ کے نبی کو دے دیا کہ آپ اس کو اسلام کے لیے جیسے چاہیں استعمال کریں، اس میں اپنا باغ، گھر بھی تھا، بچے بھی تھے، کھجوروں کے 600 درخت تھے، سب دے کے آگے کہا اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے، میں اللہ کو دیتا ہوں۔ دو مختلف رویے ہیں نا، سنتے سارے ہی ہیں، لیکن توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کو یقین آ جاتا ہے۔ انہوں نے اتنی گندی بات کی، اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ اتنا غصہ آ گیا کہ دیکھو اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے وہ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے، جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو، اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں، یہ الزام تھا یہود کا، اللہ کے نبی کو ویسے ہی نہیں ماننا چاہتے تھے تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہماری جماعت سے کیوں نہیں ہے، لیکن بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے، تو اسی میں سے ایک بہانہ یہ ڈھونڈ لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کب تک کہتے تھے ہم تسلیم نہ کریں گے؟ جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، جو کھلی کھلی نشانی اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ محاسبہ کریں، کیا مرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے اپنے اعمال کی پوری پوری جزا ملے گی یا سزا؟ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب دراصل وہ ہے، کون سوچئے، کون؟ گھر، کوٹھی، بنگلے، شادی بیاہ والا۔ ہمارے یہاں عموماً کامیابی کے یہی معیار ہیں نا، کامیابی کی تو یہی چیزیں ہیں۔ آج اللہ کے کلام سے بھی سیکھ لیتے ہیں کہ کامیابی کس کی ہے۔ فرمایا، وہ جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب کی چیز ہے۔ یہ ہے دنیا، ڈمی چیز ہے، فریب، آرٹیفیشل۔ ایک جیولری ہوتی ہے پیور اور ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل۔ پیور کی قیمت ہوتی ہے، آرٹیفیشل کی ری سیل کچھ نہیں ہوتی۔ بالکل یہی ہے دنیا اور آخرت کا معاملہ، اس دنیا کی کوئی ری سیل نہیں ہے۔ آج جو چیزیں ہمیں اتنی قیمتی لگتی ہیں نا، جو ہی ایک ڈیٹ آئے گی نا ایکسپائر ہونے کی، تو اس کے بعد اس میں سے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کو آج دے کر اپنی آخرت کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، ان کو پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کیا آج ہمارے لیے بھی یہ بات ہے؟ ہمیں یہ حکم تھا کہ لوگوں کو یہ کتاب دکھانی ہے، پھیلانی ہے؟ اب اس شعور سے سنے، میں دوبارہ پڑھوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت ساروں نے اس کو صرف اہل کتاب کی نیت سے سنا ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ کیا تھا عہد؟ کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا۔ کیا آج مسلمانوں کو ہے حکم؟ کیا آج مسلمان عالموں اور دینداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو پھیلائیں؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کو پڑھ پڑھ کے خود ہی خوش ہوتے رہو، صحیح پڑھ رہے ہو یا غلط پڑھ رہے ہو کوئی کیئر نہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کے علماء کرام کے سامنے یہ آیت حجت ہے، جو کتاب نہ بتائیں باقی ساری باتیں بتا دیں تو کل قیامت کے دن کہیں ایسے ہی نہ ہو جو ان کا حال تھا۔ اللہ کہتے ہیں مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی عملی زندگی سے کتاب نکل گئی اور صرف وظیفوں اور ٹونے ٹوٹکوں کا ایک مجموعہ بن کے رہ گئی، اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، یعنی وقت کے حالات کے مطابق سارے اصول اور باتیں بدل بدل کے پیش کر دیں۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، کاروبار ہی ہے نا یہ اصل میں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف ان کو حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، یعنی کیا کرایا کچھ نہیں، دین کا حق نہیں ادا کیا، لیکن چاہتے یہ کہ ہم شہر میں دین کے نام سے معروف ہوں، متعارف ہوں، اور لوگ کہیں کہ یہ واقعی دیندار لوگ ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔